أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين وروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. درود بجاه عظمت محمد وعلى محمد. ایضا محترم، ان سے روزہ مجلس عذاب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کے ذیل میں ہمارا عنوان سیرت امیر المؤمنین اور دور حاضر کے تقاضے. اور کل کی ابتدائی گفتگو میں ہم نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مرضی الہی کے مطابق ایک اعلیٰ اور مثالی زندگی کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد رب العزت ہے: اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت رحم و کرم کا سلوک کرنے والا ہے. ایضان گرامی، اس آیہ مجیدہ میں امام علی علیہ السلام کی زندگی کو ایک مثالی زندگی کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، اور بحیثیت ایک شیعہ، ایک پیروکار، ایک محب، ایک چاہنے والا، ان تمام عنوانات کے ذیل میں اگر ہم امیر المؤمنین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پھر ہم پر یہ لازم و ضروری ہوتا ہے کہ ہم امیر المؤمنین کی سیرت کا کما حقہ مطالعہ کریں اور اسے اسٹڈی کریں. اس لیے کہ اگر اسٹڈی نہ کی جائے، مطالعہ نہ کیا جائے، غور و خوص نہ کیا جائے، تو کما حقہ ہم وہ فوائد حاصل نہیں کر پائیں گے کہ جو مولائے کائنات سے ہمیں حاصل کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے علی جیسی عظیم ہستی کو ہمارے درمیان بھیجا، ہم ان کے وجود سے وہ فوائد حاصل نہیں کر پائیں گے. صرف علی کو ایک بہادر، ایک جنگجو، ایک سپہ سالار، ایک قاضی اور اسی قسم کے دوسرے عنوانات جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ہم مخصوص کر دیتے ہیں، مولا کائنات کو بھی انہی عنوانات کے ذیل میں دیکھیں گے، لیکن ان کو اپنے لیے آئیڈیل، مثالی اور نمونہ قرار نہیں دے سکیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قرآن و اہل بیت کے سائے میں انسان اپنے ارتقاء معنوی کے مراحل کو حاصل کرے، اور یہ ارتقاء، یہ ترقی، یہ تکامل اور کمال کا سفر در حقیقت قرآن و اہل بیت ہی کے سائے میں ممکن و میسر ہے۔ چنانچہ کل ہماری جو گفتگو تھی وہ سیرت کے بارے میں تھی، اور سیرت نوعیت کو کہا جاتا ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں سیر، سپاٹا یا سلوک، یہ وہ تقریباً الفاظ ہیں کہ جو اردو اور فارسی اور عربی میں تقریباً ہم معنی شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم معنی ان معنی میں کثرت سے عربی اور فارسی کے استعمال کی وجہ سے ہماری وہ اجنبیت جو ان الفاظ سے تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سیر، سلوک اور اس قسم کی جتنے الفاظ ہیں اسی خانہ وادہ کے، ہم ان سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ سیر کا معنی چلنا ہے، سارا یسیر و سیرن چلنے کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ سارا بے اہلی ہی اپنے گھر والوں کو لے کے چلے، سیرت در حقیقت چلنے کے اس انداز کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے مثالی نمونہ عمل بن سکے، توجہ رکھے گا۔ جیسے کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ عربی گرامر میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، جلست و جلست الامیر، یا جلست و جلست الاب، کہ میں بیٹھا، یہ جلسہ جو ہے یہ فعلہ کے وزن پر ہے، یعنی نوعیت نشستن کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ میں امیر کی طرح بیٹھا، حاکم کی طرح بیٹھا، یا عبد خاضع اور متواضع انسان کی طرح بیٹھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ تھوڑی سی ایک گرامر کی گفتگو ہے، کلامی گفتگو، انشاءاللہ جب گزر جائے گی تو آپ کو لطف حاصل ہوگا۔ درود بھیجیے عصمت محمد والے۔ اور جیسے کہ معذرت خواہی کر چکا ہوں کل بھی کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آواز کا محقو ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ کا سلوات کا سہارا رہے گا تو اپنی گفتگو کو پہنچا سکیں گے۔ لہذا سیرت در حقیقت نوع زندگی کو کہا جا رہا ہے، اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ دو قسم کے مفروضے پائے جاتے ہیں، نظریات ہیں، ایک یہ کہ بعین نہیں ویسے ہی زندگی بسر کی جائے، جو ناقابل محال، جو ناقابل تصور ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی عقل مند انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ ہم بعین ہی ویسے ہی زندگی بسر کریں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے چند رہنما اصول لیں اور ان رہنما اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، یہ قابل قبول ہے۔ اور کل ہم نے اسی لیے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بعض ذہن میں رہے اور پھر اس کو کنٹینیو کر سکوں۔ واقعہ ایک، شان نزول ایک ہستی ہے، چند افراد کے لیے آیت نازل ہوتی ہے، لیکن ارتقاء معنوی کا سفر کھلا ہے، لہذا ہر آیت کے مطابق ہر انسان کا ارتقاء معنوی جدا ہے، ہر انسان ہر آیت سے ایک الگ معنی اخذ کر سکتا ہے، الگ روحانی سفر کر سکتا ہے، اور خدا کی طرف کمال کے سفر میں یہ قرآنی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کا عمل اس کا معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن و اہل بیت میں تو صلاحیت موجود ہے، توجہ رکھیے گا، قبول کرنے میں صلاحیت موجود نہیں ہے، قبول کرنے والے میں صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ بہت ماہر کارپینٹر یا بڑھئی یا نجار سے کہیں کہ اس لکڑی سے فرنیچر بنا دو، وہ بنا دے گا، لیکن آپ اسی نجار سے یہ کہیں کہ کیلے کی لکڑی سے فرنیچر بنا دو، کیا ہے، وہ نہیں کہیں گے جناب میں نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیا تمہاری صلاحیت میں کمی آ گئی، نقص آ گیا، عیب آ گیا، تمہاری قابلیت استعداد کم ہو گئی؟ نہیں، وہ کہے گا میں قابل ہوں، میں ماہر ہوں، میں اپنے کام میں پیشہ ورانہ صلاحیت کا حامل ہوں، مجھ میں کمی نہیں ہے، قابل ہونے والی لکڑی میں کمی ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن و اہل بیت معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو سلمان کو منا اہل البیت بنا لیتے ہیں، کہ صلاحیت ہوتی ہے تو اپنا بنا لیتے ہیں۔ درود بھیجیے عظمت محمد عالم۔ اپنا بنا لیتے ہیں، جناب فیضا کو اپنا بنا لیا کہ روٹیاں جب یتیم و مسکین و اسیر کے ہاتھ میں گئیں تو آیات میں جہاں پنجتن کا تذکرہ ہے وہاں فیضا کی روٹیوں کا بھی تذکرہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو یہ معاون و مددگار ثابت ہو کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو تبدیل ہونا چاہے۔ بات آ گئی تو عرض کرتے چلو کہ ماہ رمضان چینج لانے کے لیے، تبدیل لانے کے لیے، اگر ہم تبدیل ہونا چاہیں، ہم بہت مشکل سے تبدیل ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، اس کے بعد دوبارہ اپنی ڈگر پہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و اہل بیت اور تلاوت و نماز و دعا کوئی بھی چیز کارگر ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ چینج نہیں ہونا چاہتے، تبدیل نہیں ہونا چاہتے، تبدیلی لانا نہیں چاہتے، اپنے لائف اسٹائل کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے تبدیلی نہیں آتی۔ اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، گلا بھی کرتے ہیں، شکایت بھی ہوتی ہے، تعویذ گنڈے بھی ہوتے ہیں، جنتری بھی ہوتی ہے، منتری بھی ہوتی ہے کہ کہیں سے کچھ چینج آ جائے، کوئی برکت آ جائے، کوئی فراغ دلی آ جائے، کوئی گشائش آ جائے، کوئی آسانی آ جائے، کیونکہ چینج نہیں کرنا چاہتے۔ تو قرآن و اہل بیت کے سائے میں، تو اہل بیت کی سیرت در حقیقت ہمارے لیے راہ گشا ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امیر المومنین کی سیرت سے ہمیں کچھ رہنما اصول لینے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے کام آ سکے۔ اس لیے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ اس کو خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ابتدائی گفتگو مکمل ہو جائے، کہ مولا علی کو تنہائی سے نکالنا ہے۔ ایک وہ تنہائی تھی جو آج سے 1400 سال پہلے علی کی تھی، اور ایک آج کی تنہائی ہے۔ اگر حق و حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آج بھی علی تنہا ہیں، بلکہ اپنے زمانے سے زیادہ تنہا ہے۔ توجہ رکھیے کہ ہمیں اس علی کو تنہائی سے نکالنا ہے، علی کو معروف بنانا ہے، علی کو اپنانا ہے، علی کی بات ماننی ہے، علی کی اطاعت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات کے وہ درد اگر آپ پڑھیں نہج البلاغہ میں، اسبق بن نبات، کچھ صحابی ہیں امیر المومنین کے، اور انشاءاللہ آج ایک مناظرہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ اور حجاج ثقفی کے درمیان ایک مناظرہ ہوتا، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امیر المومنین کے کچھ صحابی ہیں جنہوں نے مرتے دم تک علی کی بیعت کا حق ادا کیا ہے، اور نے کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن علی کی ولایت نہیں چھوڑیں گے۔ عمار یاسر، مالک اشتر، اسبق بن نبات، اور اسی جیسے دوسرے صحابہ، سعسہ بن سوہان، ایسے بے شمار، حجر بن عدی، اور ایسے بہت سارے نام ہیں مولا کے۔ دیکھا، یہ بہت خاص صحابی ہیں امیر المومنین کے۔ اسبق بن نبات یا نباتا، رات کی تاریخ میں دیکھا مولا کائنات نخلستانوں میں جا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے دیکھا کہ مولا کائنات کنویں کے پاس بیٹھ کر کچھ زمزمہ کر رہے ہیں، زیر لب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سلام عرض کیا، جواب پایا مولا سے، کہا مولا رات کی تنہائی میں اس وقت؟ مولا نے کہا یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس کا حامل کوئی نہیں ہے، اس کا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، وہ مشہور و معروف واقعہ کہ امیر المومنین دریا کے کنارے اور پانی کو اس طرح ہاتھوں سے اچھال رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ مولا کیا کر رہے ہیں، تو مولا نے کیا کہا تھا، میں اس پانی میں نور دیکھ رہا ہوں۔ آج سائنس نے کیا بتایا، آج سائنس نے یہ بتایا کہ پانی کے ذریعے سے بھی روشنی اور الیکٹریسٹی ایجاد کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی پیشن گوئیاں مولا کائنات کی زندگی بہت ہیں، یہ پورا ایک موضوع ہے کہ مولا نے کہاں کہاں کس کس طریقے سے علمی، عقیدتی اور لوگوں کے کردار اور شکوک و شبہات کے لحاظ سے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ یہ علم ہے، اس کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، میں یہاں آتا ہوں تاکہ درد دل کروں۔ یہ تنہائی علی کی آج بھی ہے، آج علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن علی کے نہج البلاغہ کتنے گھروں میں ہیں، اور جن جن کے گھروں میں ہیں کیا وہ اس نہج البلاغہ کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ نوجوانوں سے میرا سوال ہے، بزرگوں سے، بہرحال معذرت کے ساتھ میں سوال نہیں کروں گا۔ تو علی کو نکالنا ہے اس تنہائی سے، اور یہ مجالس اعضا اسی لیے ہیں تاکہ ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت حاصل کر سکے، تاکہ زندگی میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ چنانچہ یہ ہے سیرت، اور یہی وجہ ہے کہ علی کے اس کردار کو دیکھ کر، علی کے اس سلوک کو دیکھ کر، علی کی اس رفتار اور اخلاق و معنویت کو دیکھ کر لوگ گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اتفاق سے میں ایک ایرانی چینل دیکھ رہا تھا، چینل نمبر 3 شبکے سے، اس میں روزانہ افطار کے وقت مختلف لوگوں کو کہ جو نان مسلم تھے اور مسلم ہوئے، مسلمان ہوئے اور مکتب تشیع قبول کیا، ان کو بلایا جاتا ہے، انٹرویو کیا جاتا ہے۔ واقعاً وہ ترجمہ کرنے کے قابل ہے، دیکھے جانے اور سنے جانے کے قابل ہے۔ روزانہ. کل ایک ہندو کو بلایا گیا جو ہندو تھا, بتوں کی پوجا کرتا تھا, اس سے پوچھا. آج ایک جرمن کا ایک نوجوان جو ہے وہ امام خمینی کی قیادت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا, پھر وہ شیعہ ہوا, اور پھر اس نے جو ہے وہ امام علی کی سیرت پر عمل کیا اور پھر ان کی سیرت کے راز بتانے شروع کیے. تو پوری دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں, آج بھی ایسے عاشق موجود ہیں. یہی مشہور و معروف قوال امجد صابری جن کو محبت اہل بیت کے جرم میں مارا گیا, ایک عرصے تک اس ضیاء الحق کی پیداوار نے وہابیت کے ذریعے سے کوششیں کی کہ محبت اہل بیت پردہ ڈال دیا جائے. توجہ رکھیے گا, میں نام نہیں لیتا ہوں اس طرح, لیکن مجبوراً اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہ مولا کائنات کا عاشق جو بھی علی کی سیرت کو پڑھے گا, منصف ہوگا, وہ علی کا عاشق گرویدہ ہو جائے گا, گرویدہ ہو جائے گا. چنانچہ کیا ہوا کہ اس کو مارا گیا. کیوں؟ محبت اہل بیت کے جرم میں ضیاء الحق نے وہابی ازم کے تحت فوج میں, اداروں میں, اسٹیبلشمنٹ میں, ہر جگہ وہابی نظریات, دیوبندی نظریات کے افراد کو ڈالا, اور جو معتدل سنی تھے یعنی بریلوی حضرات ان کو پیچھے کیا, اور پھر انہوں نے آ کر کافر اور مسلمانوں کے کفر کے تکفیر کے فتوے اور یہ ساری فیکٹرین کی شروع ہوئی, تاکہ وہ محبت اہل بیت جو مشترک ہے اہل سنت اور شیعوں کے درمیان, تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں محبت اہل بیت پر, ینابی المودہ, فضائل الخمسہ, اور ایسے ہی بے شمار نام, حتیٰ کہ وہ افراد جو بظاہر اہل بیت سے بہت اچھا دوستانہ نہیں رکھتے, لیکن جب اپنی تفسیر, فخر رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مماتا علی حب آل محمد مات شہیدا, مماتا علی حب آل محمد مستکمل الایمان, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا میں جاتا ہے, اور جو مات علی بغض آل محمد مات کافرا, اور جو بغض آل محمد میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا ضیاء الحق اینڈ کمپنی نے کیا کیا, محبت اہل بیت کو چھپایا, اور چھپانے کے بعد ایک خاص نظریہ فکر اور طبقے کو آگے کیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان خصوصاً پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم ہوئی کہ جس میں بظاہر یہ لگتا تھا کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں, لیکن الحمدللہ ایسی بات نہیں. اور آج ہمارے ایک بہت ہی قریب اہل سنت دوست اور عالم دین جناب مولانا سید درود بھیجے محمد و آل محمد پر عقیل انجم قادری صاحب پہ حملہ ہوا, تو میں نے جب ان کو فون کیا, ان کی خیریت دریافت کی, تو آپ ان کا جملہ سنیے گا. یعنی ہر شخص, ہر سنی مسلمان اہل بیت کی محبت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ خدا صادقین کے صدقے, توجہ رکھیے, صادقین یعنی رسول اللہ اور امام صادق, خود سید ہیں, اولاد رسول ہیں, سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کہاں تک نجات دے سکتے ہیں, کہاں تک ہاتھ تان سکتے ہیں. فرما رہے ہیں کون؟ علامہ عقیل انجم صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا صادقین اور پنجتن کے صدقے مجھے اور آپ, میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ محبت اہل بیت موجود ہے. تو جو بھی سیرت علی کو پڑھے گا وہ عاشق ہو گیا. اور اس امجد صابری کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہی تھا, یہ محبت اہل بیت کے گن گاتا تھا, محبت کے ترانے پڑھتا تھا, محبت اہل بیت میں قوالیاں پڑھا کرتا تھا, لیکن ان تکفیریوں کو اتنا قبول نہیں کہ یہ محبت اہل بیت. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے افراد جو خاص دیوبندی مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ آ کر سید و سادات کے عنوان پر کلام کرتے ہیں یا سادات کا احترام بیان کرتے ہیں, تو بعض اوقات ہمیں حیرت ہوتی ہے. حیرت کی بات نہیں, یہ حیرت عوام کے لحاظ سے ہے کہ عوام کو حیرت ہوتی ہے, اچھا یہ دیوبندی بھی اس قسم کے, کیونکہ ہمارا ایک فورم ہے کہ جہاں پر مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں, متحد علماء مہاد, وہاں پر دیوبندی بھی ہیں, سلفی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اور دوسرے افراد بھی ہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں, اور وہاں پہ آ کے ایک اچھی فضا میں, علمی فضا میں گفتگو شنید ہوتی ہے اور بیٹھ کے مسائل حل کرتے ہیں. تو امیر المومنین کی حرہ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ کتاب سے نقل کر رہا ہوں تاکہ غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہ رہے، چونکہ کچھ آیات تھی جو میں حفظ نہیں کر سکا۔ بعض مؤثقین نے ذکر کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس آئی، تو حجاج بن یوسف نے حرہ نامی خاتون سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم خلفۂ ثلاثہ پر علی کو فوقیت و برتری دیتی ہو، تو فرماتی ہیں کہ جس نے بھی تمہیں کہا ہے کہ میں ان تین پر علی کو فوقیت و برتری دیتی ہوں توجہ رکھے گا۔ دیکھیں علمی بحث ہے، یہاں کسی کی تذلیل اور احانت نہیں ہے، توجہ رکھے گا۔ مولا کائنات کی سیرت میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا، تذلیل اور احانت نہیں، ہاں علمی اختلاف اپنی جگہ موجود ہے۔ سنت عمر سے اختلاف کیا ہے، سنت ابوبکر سے اختلاف کیا ہے، سنت عثمان سے اختلاف کیا ہے مولا کائنات۔ سنت بمانا ہے طریقہ اور رسم زندگی یا طریقہ حکومت سے اختلاف کیا ہے، اور کھل کے اختلاف کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اختلاف کیا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ رکھیے گا۔ جو بھی یہ کہتا ہے تجھ سے کہ میں ان تین پر علی کو برتری دیتی ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہ اچھا ان تین کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس پہ تو علی کو فوقیت و برتری دیتی ہو؟ توجہ رکھیے گا۔ اس نے کہا جی ہاں۔ اب آپ فہرست سنیے، کون؟ حرہ حلیمہ سعدیہ کی دختر۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آدم، نوح، لوط، ابراہیم، داؤد، سلیمان، عیسیٰ پر علی کو فوقیت و برتری دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس وہ آئے، وہ روایت آپ کے ذہن میں ہے نا، جو انبیاء ماسلف کی صفات کو دیکھنا چاہتا ہے مجسم، تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ دلیل، اب دیکھیے دلیل کیا ہے۔ اگر یہ دلیل، اگر یہ مزاج، اگر یہ طریقہ رائج ہو جائے ہمارے درمیان، یہ کتنا اچھا ہوگا، اپنے فقہی اختلافات کے درمیان بھی اور بین المسالک اختلافات کے درمیان بھی، یعنی خود تشیع کے درمیان جو اس وقت انحرافات ایجاد کیے جا رہے ہیں، ولادت و ظہور کا مسئلہ ہے، شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے، اور اسی قسم کے جو عزاداری سے متعلق جو خرافات ایجاد کی جا رہی ہیں، عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، اگر ہمارا مزاج یہ ہو جائے کہ ہم عقل، منطق، دلیل، استدلال، آرگیومنٹ سے گفتگو کریں کہ جو اہل بیت کا خاصہ تھا، تو ہم اس فضا میں در حقیقت وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو مولا کائنات چاہتے، جو اہل بیت چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے اس کا دلیل کیا ہے، بتاؤ حرہ، تم کہہ رہی ہو کہ میں آدم و نوح و ابراہیم و عیسیٰ و سلمان و داؤد پہ فضیلت دیتی ہوں، تو اور اگر تم اپنی دلیل لے کے نہ آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف کی کسی سے شوقی نہیں تھی، انتہائی صفاق، صفاق یعنی بہت زیادہ خون بہانے والا۔ مشہور کہ اس کے دربار میں ایک ایسا چمڑا تھا جو کبھی شیعان علی کے خون سے خشک نہیں ہوا تھا، اور اس خبیث کو شیعان علی کے قتل سے اتنی لذت محسوس ہوتی تھی کہ بعض اوقات تاریخ نے لکھا اس پہ غسل واجب ہو جاتا تھا، اس حد تک یہ اتنا نیچ، ذلیل، صفاق اور بدخو شخص تھا۔ اس نے کہا کہ اگر دلیل لے کے نہیں آئی قتل کر دوں گا۔ اب سنیے، کہا کہ میں ترجیح نہیں دے رہی ہوں، خدا علی کو ترجیح دے رہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کر رہی، اگر پڑھوں گی تو قرآن پڑھوں گی۔ یہ ہے مکتب اہل بیت کا ایجاد، ایک وہ فضا ہے جو سالہ سال قرآن سے گفتگو کرتی ہے، اور ایک اہل بیت اور مولا کی چاہنے والی یہ ہے جو قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کرتی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کاش یہ مزاج ہمارے درمیان رائج ہو جائے، یہ شہر رمضان جو قرآن کی بہار کا زمانہ ہے، قرآن کی بہار ہے یہ، کاش ہمارے درمیان یہ رائج ہو کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں کہ ہمارے بچے قرآن سے دلیل اور استدلال سیکھیں، قرآن سے مانوس ہوں۔ اسی مسجد میں جو شام میں دورہ قرآن ہوتا ہے، بچے جمع ہوتے ہیں، ڈیڑھ گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر مختصر تفسیر پیش کی، بہترین پروگرام ہے یہ۔ اسی طرح نہج البلاغہ پہ اس قسم کے پروگرام ہو سکتے ہیں، صحیفہ کاملہ پہ ہو سکتے ہیں کہ اہل بیت کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں۔ اب کہا کہ میں اپنی طرف سے ترجیح نہیں دے رہی بلکہ میں خدا کا کلام تیرے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ اس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَ آدَمْ رَبَّهُ فَقَوَا، آدم نے اللہ کی خطا کی، گمراہ ہو گئے۔ گمراہ ان معنی میں کہ وہ گمراہی جو دین کے مقابلے وہ نہیں، یعنی اللہ کے حکم مخالفت کی۔ جبکہ علی مرتضیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، توجہ رکھے گا، وہاں آدم کے بارے میں کہہ رہے کہ آدم ہیلے شیطانی میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے راہ سے ہٹ گئے، لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت آپ کی عمل کے لیے، آپ کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ خود شاکر و خود مشکور ہے۔ توجہ رکھیے گا کس طریقے سے دلیل دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نوح اور لوط پر کیسے ترجیح دے رہی ہو۔ کہا کہ نوح اور لوط کی بیویاں کانتا من الغابرین، یہ غرق ہو جانے والوں میں سے تھی، یہ بد کردار تھی، یہ نبی کے ساتھ نہیں تھی، لیکن علی کا نکاح اللہ نے عرش کے نیچے فاطمہ زہرا سے کیا، رحمت للعالمین کی بیٹی جو خود سیدۃ النساء العالمین ہے، اسے عقد فرمایا ہے۔ اچھا فرمایا، اب یہ سر ہلا رہا، قرآن تو پڑھا ہوا تھا اس نے، تاریخ پڑھی ہوئی تھی، اہل بیت کے دشمن بھی، توجہ رکھے گا، اہل بیت کی سیرت سے آشنا تھے، جانتے تھے کہ فضائل کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، حقیقت امر کیا ہے۔ مامون ہو، ہارون ہو، یزید ہو، معاویہ ہو، یہ جتنے بھی افراد، یہ جانتے تھے کہ حقیقت امر کیا ہے۔ لہذا حقیقت جب آیا تھی تو پھر جانتے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ابراہیم پر کیوں، ابراہیم خلیل اللہ پر کیوں فضیلت دی جا رہی ہے۔ کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے خدا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، توجہ رکھیے گی کہ تمہیں ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ، پدر انبیاء، اللہ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے دیکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ خدا نے کہا کہ ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے، کہا ایمان ہے، اطمینان قلبی چاہتی ہوں۔ لیکن علی مرتضیٰ کا جملہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا نظر آ رہا ہے، لو کش والغدا مزت تو یقینا، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں۔ علی اس معراج پر ہے، علی اس معراج پر ہے کہ معراج میں اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن خاردمی اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا اللہ سے، اے اللہ ام خاطب تکا ام علی، توجہ رکھے گا، اے علی تو نے کلام کیا تھا یا، یعنی اے اللہ تو نے کلام کیا تھا یا علی نے کلام کیا تھا، توجہ رکھے گا، یعنی رسول اللہ بھی در حقیقت سوچنے میں مجبور ہوئے، لہجہ علی تھا۔ تو چنانچہ اللہ نے کہا اے رسول میں کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہوں، لیکن میں نے تم کو اپنے نور سے اور علی کو تمہارے نور سے خلق کیا، میں نے تمہیں اپنے نور سے اور خلقتک من نوری وخلقت علی من نورک، اور علی کو تمہارے نور سے، تو تمہارے دل میں علی سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں پائی، تو آج تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے حبیب، تو چاہا کہ تیرے دل میں جس کی سب سے زیادہ محبت ہے اسی کے لہجے میں تجھ سے کلام کروں۔ درود بجا عظمت امیر المومنین علیہ السلام۔ فرما رہے کہ پردے ہٹا دیے جائیں، معراج کی اس منزل پر ہے کہ جی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ کہ موسیٰ کلیم اللہ پر کیسے ترجیح دیتی ہو، چلو یہاں تو بات ٹھیک ہے۔ کہا کہ فخرج منہ خائفا یترقب، موسیٰ خوف زدہ ہو کے نکلے،
لیکن لیلۃ المبید جس کا کل تذکرہ کیا ہے، نام اعلیٰ فلاش رسول اللہ علی بے خوف و خطر ہو کے سو گئے، ابراہیم خلیل اللہ اللہ اکبر آگ میں جا رہے ہیں تو بے خوف و خطر ہو کر یہ جانتے ہوئے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، لیکن علی کو لہجہ رسول پر اتنا یقین ہے کہ اے علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، کل جب آنا تو امانت دے کے آنا، علی کو لہجہ رسول پر زبان رسالت پر اتنا یقین ہے، بے خوف و خطر سو گئے، وہاں موسیٰ کے لیے کا خوف زدہ ہو گئے، یہاں علی کے چین کی نیند سو گئے، تو اب مجھے بتا اے حجاج ثقفی، میں قرآن میں موجود موسیٰ کے اس کردار پر علی کے کردار کو ترجیح نہ دوں تو اور کیا کروں؟ اب یہ دلیل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ داؤد و سلیمان پہ کیسے ترجیح دیتی ہو؟ کہا کہ حضرت داؤد کو خدا نے کہا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، لوگوں کے ساتھ اللہ انصاف کرو. ان کے دور میں ایک مسئلہ پیش آ گیا، ایک کی بھیڑیں تھیں اور ایک کا انگور کا باغ تھا، جس کی بھیڑیں تھیں اس کی بھیڑیں آزاد ہو کے انگور کے باغ میں گئیں اور انگور کے باغ کو خراب کر دیا. حضرت داؤد نے کہا ایسا کرو کہ چونکہ اس کا باغ پورا خراب ہو گیا ہے، پوری بھیڑیں بیچ کر اس کا خسارہ پورا کیا جائے. حضرت سلمان نے کہا بابا ایسا کیوں نہیں کرتے، توجہ رکھیے گا، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان بھیڑوں کے پشم کو، اون کو اور دودھ کو بیچ کر اس کا خسارہ پورا کیا جائے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹے نے مدد کی ہے بابا کی، یعنی داؤد کی مدد کی ہے سلیمان نے کہ آپ ایسا کیجئے، لیکن علی مرتضیٰ وہ ہستی ہے جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو، یعنی زمین و آسمان کا کوئی مسئلہ ہو، توجہ رکھیے گا، زمین و آسمان کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو جو علی سے پوشیدہ ہو، میں تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بیان کروں گا. اب یہ بات سنی تو یہ بھی خاموش ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ پہ کیسا تمہارا گمان ہے، عیسیٰ پہ کیسے ترجیح دیتی ہو؟ کہا کہ یہ دونوں قابل مقایسہ نہیں ہیں. کون؟ حرہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حجاج کے دربار میں علی کے فضائل کو قرآن سے ثابت کر رہی ہے. کہا کہ جب حضرت مریم کو درد زہ محسوس ہوا تو ایک دفعہ وہ بیت المقدس تشریف لے گئی تو اللہ نے خطاب کیا او خروجی ہادہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ، توجہ رکھیے گا عزیز علیہ گرامی، مریم سے کہا مریم یہاں سے باہر چلے جاؤ، یہ عبادت کا گھر ہے زچہ خانہ نہیں ہے، لیکن علی تو وہ ہے جس کی ماں کو اللہ نے اپنے گھر میں تین دن مہمان بنایا ہے. درود عظمت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. یہ ہے امیر المومنین کہ جس نے دنیا کو عاشق کر دیا ہے. چنانچہ امیر المومنین کی اتنی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت سے کچھ رہنما اصول لیں. دیکھیں مولا کے دو قسم کے فضائل ہیں، ایک وہ فضیلت ہے جس میں مولا کو کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، کوئی برابری نہیں کر سکتا. خود رسول اللہ نے فرمایا اے علی کچھ ایسی فضیلتیں تمہارے لیے ہیں جو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں. اللہ اکبر، کون؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے علی کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں، جیسی خوش دامن تمہیں ملی ہے خدیجہ جیسی ایسی مجھے بھی نہیں ملی، جیسی ماں تمہاری تھی ایسی میری نہیں ہے، جیسی تمہاری زوجہ ہے ایسی میری نہیں ہے، جیسے بھائی تمہارا جعفر ابن ابی طالب ہے جو ملائکہ کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتا ہے میرا نہیں ہے، جیسے چچا حمزہ تمہارے ہیں میرے نہیں ہیں، جیسے پسر تمہارے ہیں حسن و حسین میرے نہیں ہیں. مولا کائنات کے سامنے رسول اللہ نے اس طریقے سے فرمایا. تو ایسا نہیں کہہ رہے مولا کائنات کی سیرت سے رہنما اصول لینے ہیں. اور آج ایک اور اصول پیش کر رہا ہوں، وہ ہے دین کی حفاظت. کل ہم نے کہا تھا اصولوں کی پاسداری. اصول پسند شخصیت اگر کوئی ہے تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے بعد
تو وہ مولا کائنات ہے۔ زندگی کے معمولی مسئلے سے لے کر عالم اسلام کے بلند ترین مسئلے تک سب میں اصول پسندی، اتنی اصول پسندی، مولا کائنات کا ایک شاعر تھا نجاشی، جس نے ماہ رمضان میں شراب پی لی اور حرمت رمضان کو توڑ دیا۔ لوگ آئے کہنے لگے یہ واقعہ ہوا ہے، گواہ منگائے گئے، حج جاری کرنے کا اعلان کیا۔ لوگ آ گئے مولا کائنات کے بعد، مولا آپ نہ کریں، پلیز ایسا نہ ہو، یہ تو آپ کا اپنا ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو آپ کا محب ہے، یہ تو شیر کہتا ہے آپ کی محبت میں، آپ پلیز کچھ کریں اس کے لیے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل آؤ، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل جب دربار علی لگا تو کہا کہ بلایا جائے نجاشی کو، نجاشی کو بلایا گیا اور کہا کہ حکم الہی ہے کہ شرابی کو اتنے کوڑے لگنے چاہیے، اور تعزیر یہ ہے، تعزیر یعنی حاکم وقت جو اپنی ثوابدید پر اضافی سزا دیتا ہے کسی چیز کی حرمت کے ٹوٹنے کی وجہ سے، چونکہ ماہ رمضان میں تم نے بھی ماہ رمضان کی حرمت کو توڑا ہے، اضافی کوڑے لگیں گے۔ لوگ دوبارہ آ گئے، ہاتھ تھام لیا، مولا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کچھ کریں گے۔ مولا نے کہا یہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں علی خدا کا بندہ ہوں، اور خدا کا بندہ ہونے کی بنا پر خدا کی اطاعت مجھ پر فرض ہے، لہذا علی یہی کر سکتا ہے کہ اس پہ حج جاری کرے۔ اتنے اصول پسند آدمی، توجہ رکھیے، یہ اصول پسندی مولا کائنات کے چھوٹے مرحلے سے لے کر اور زندگی کے اور جنگ کے بڑے بڑے مسائل تک۔ دوسرا اصول جو مولا کائنات نے دیا وہ ہے دین کی حفاظت۔ یہ دین رسول اللہ کی شکل میں اگر مجسم ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دین، یہ شریعت اگر شاب ابی طالب میں ہو تو اس کے لیے معمور نظر آ رہے ہیں۔ یہ دین، یہ حفاظت اگر رسول تنہا رہ جائے تو پھر علی اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہی دین جس کے لیے علی لڑے، کٹے، زخمی ہوئے، صعوبتیں برداشت کی، خلافت کے معرکے میں علی کو محروم کر دیا گیا، یہاں پر بھی دین کی حفاظت مولا کائنات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، دین کی حفاظت مولا کائنات کے پیش نظر ہے۔ علی کے لیے تلوار چلانا جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جو جنگ خیبر و خندق و حنین و بدر میں اتنی شجاعت کے مار کے دکھا چکا ہو، کیا اس کے لیے تلوار اٹھانا کوئی مسئلہ تھا؟ کیا چیز تھی کہ جس نے علی کے ہاتھوں کو رکا ہوا تھا؟ وہ ہے حفظ دین۔ اور خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ وہ اصول تھا جس کی وجہ سے میں رک گیا تھا۔ وہ میں دلیل آپ کے سامنے کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات رہ جائے کہ کس طریقے سے مولا کائنات دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلافا کی مدد کی، یہ ان معنی میں ہے کہ دین کی مدد کی ہے، دین کو استوار کیا ہے۔ ایران کی جنگ میں جب خلیفہ نے مشورہ لیا، مشورہ دیا، پہلے نے مشورہ دیا، مشورہ دیا، دوسرے نے مشورہ مانگا، مشورہ دیا، تیسرے نے مشورے مانگے، مشورے دیے مولا کائنات نے۔ خلیفہ سموم کی جان کو بچانے کے لیے حضرت عباس، امام حسن، امام حسین کو بنفس نفیس بھیجا، جوانہ نے بنی ہاشم کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جہاں اختلافات کے تحت جو ہے وہ کسی بھی ناجائز طریقے سے خلافت پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایک یہودی نے یا عیسائی نے آ کے مولا پہ اعتراض کیا اور کہا کہ ابھی تو آپ کے رسول کا کفن میلا نہیں ہو تو، اور آپ جو ہیں وہ ولایت اور امامت و خلافت میں لڑنے لگے، تو مولا نے کائنات نے کہا تھا خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم تم ہم پہ اعتراض کر رہے ہو؟ ارے ہم رسول اللہ کے بعد طریقۂ انتخاب میں گفت و شنید کر رہے تھے، لیکن تم تو وہ ہو کہ تمہارے پاؤں سے دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا تھا، اور تم نے اپنی توحید بدل کر خدا پرستی کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی کی طرف رخ کر لیا تھا۔ دین کی حفاظت مولا کائنات نے۔ میں جب حج کے لیے مکے گیا تھا 2010 میں، تو وہاں پر مختلف علماء اہل سنت سے جب ملاقات ہوئی تو وہاں پہ میں نے کہا دیکھیے ایک بہت ہی سادی سی بات میں کہوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایک کمیٹی بنی ثقیفہ کی جس نے تین خلافہ کو ون بائی ون جو ہے وہ نامزد کر دیا، چن لیا، چھ رکنی کمیٹی بنی، پہلے کو چنا، پہلے نے ایک کمیٹی بنائی، دوسرے کو چنا، دوسرے نے ایک کمیٹی بنائی، تیسرے کو چنا، اور اس طرح یہ کمیٹی بنا لی گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نص قرآن موجود ہے، نص رسول موجود ہے، سیرت رسول موجود ہے امام علی کو بنایا، لیکن مجھے بتائیے کیا کیا آپ امام علی کو چوتھا مانیں اور امام علی کو پہلا مانیں، کیا یہ بات نزاع کے قابل ہے؟ یہ بات اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں؟ کیا پہلے دوسرے اور تیسرے نے امام علی کے خلاف کوئی جنگ کی؟ توجہ رکھیے گا، یا مولا کائنات نے تلوار اٹھا کر ان تین خلفاء کے خلاف قیام کیا؟ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، میں اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا، علمی اختلاف موجود ہے اور ہے، اور ہم جو شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اسی بنا پہ لگاتے ہیں کہ میں علی کو خلیفہ بلا فصل مان کر اس سنی عالم سے ہاتھ ملاتا ہوں اتحاد بین المسلمین کے لیے، کہ جو خلیفہ اول دوم کو برحق اور خلیفہ بلا فصل مان کر علی کو چوتھا مانتا ہے، لیکن اس اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہ نہیں کہ میں سنی ہو جاؤں وہ شیعہ ہو جائیں، نہیں، اصولی اختلاف اپنی جگہ ہے، علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن علمی اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جائیں، یہ تکفیری جو آج دامنگیر ہے عالم اسلام کے وہ یہی ہے۔ تو میں نے وہاں پر علماء سے کہا کہ کوئی ایک ایسی مثال دیجئے جس کے تحت یہ ہم یہ کہیں کہ مولا علی نے جنگ کی یا خلافا نے مولا علی کے خلاف جنگ کی، نہیں ہے کوئی ایسی چیز، اس کے برعکس ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو مولا علی کی تائید کرتی ہوئی نظر آئیں گی، لولا علی لہلک عمر کئی مرتبہ، حضرت عمر کے اعترافات موجود ہیں، پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ کہاں کہاں کس کس جگہ عمر نے علی کے لیے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے، علی کی یاری نہ ہوتی، علی کی پاسداری نہ ہوتی، علی کی مشکل کشائی نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ چنانچہ اصولی اختلاف اپنی جگہ ہے، مولا کائنات کی سیرت سے ایک اور نقطہ جو ہمیں اس دور حاضر میں اشد ضرورت ہے وہ ہے دین کا دفاع، وہ مشترکات جو شیعہ سنی کے درمیان موجود ہیں ان پر اسٹینڈ کریں، ان پر قیام کریں، ان کے سامنے کھڑے ہوں، اور اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، سعودی عرب، آل خلیفہ، آل سعود، جو اس وقت تکفیریت کو مسلمانوں کے جانوں پر اس طرح سے چھوڑ دیا ہے جیسے جھونکوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پیاسی جھونکیں جب انسان کے بدن میں لگتی ہیں تو وہ سونگتی سونگتی اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں جہاں سے انہیں تازہ خون مل سکے، اور پھر وہ اپنے ڈنگ کو انسانی بدن میں بیوس کر کے مسلسل خون چوسنے لگتی ہیں، اور خون چوسے چوسے اتنی مدہوش ہو جاتی ہیں، اتنی پھول جاتی ہیں، اتنی بے حس ہو جاتی ہیں کہ ان کو ہوش نہیں رہتا، اور ان کو پھر زبردستی ہٹا کر بدن انسانی سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہ آل خلیفہ اور آل سعود امریکی ڈالروں پر جس تکفیریت کو لے کر آئے ہیں، اس تکفیریت نے پاکستان میں بہت نقصان پہنچایا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا، شیعہ سنی کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو ممبر میں کھلے عام کہتے ہیں کہ کون سے اتحاد بین المسلمین، ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ علی کی سیرت دیکھو، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا، جنگ جمل کا واقعہ ہو، کوئی ایک بے احترامی دکھاؤ مولا علی کے خطبات میں، سیرت میں، یہی وجہ ہے آیت اللہ خامنہ ہی نے کہا کہ ازواج متحرات کی توہین، اصحاب کی توہین حرام ہے، علمی اختلاف کو نہیں کہا، علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے نظریے سے سر پہ نظر کریں، نہیں، مولانا اسحاق مدنی نے کہا کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ ازواج متحرات جو تھیں، ازواج نبی جو تھی، معصوم نہیں تھی، غلطی ہو سکتی تھی، لہذا غلطی کی، فاطمہ زہرا اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ معصومین جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے، غلطی نہیں کرتے، لہذا ان کا عقیدہ یہ ہے، لہذا اس میں اتنا اس کو شد و مد کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کی سیرت میں جو چیز نظر آتی ہے، لہذا اگر ہم اس تکفیریت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیرت امیر المومنین کو سامنے رکھنا ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔اور اس تکفیریت کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ جو محبت اہل بیت ہے، مشترکہ عنصر شیعہ سنی مسلمانوں میں، اس کو عام کیا جائے۔ لیکن ہم شیعوں کی ایک خامی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی سنی اہل سنت بھائی، منقبۃ خان، خطیب، مقرر، تھوڑی سی بھی جو ہے وہ فضیلت بیان کرے گا، اس کو کہیں نہیں آپ پورا جو ہے وہ مثال کے طور پر ادھر سے لے کے ادھر تک سب پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کو سنی رہنے دیں، وہ سنی رہ کر اپنے عقیدے پر رہ کر جتنی مدد
اسلام و تشیع کی کر سکتا ہے اتنی شیعہ رہ کر بھی نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا, ہم فوراً ہی جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لے اور سارے اعضا خانے میں بھی آ جائے, علم بھی اٹھا لے, ماتم بھی شروع کر دے, چھڑیاں بھی مارے, کھبا بھی مارے, سب کچھ شروع کر دے, نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. اس کو سنیے رہنے دے. وہ جو نیچرل بیوٹی ہے اس چیز کی, جو جس کا حسن ہے, وہ باقی رہنا چاہیے عزیزہ نگرہ میں. لہذا ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے اہل سنت کے ساتھ روابط بڑھ. معتدل اہل سنت موجود ہیں ہمارے درمیان, بریلوی موجود ہیں, علماء موجود ہیں, تنظیمیں موجود ہیں, جماعتیں موجود ہیں, تاکہ ہم شیعہ سنی مل کر اسٹینڈ کر سکیں اور اس تکفیریت کا راستہ روک سکیں. واحد راستہ یہی ہے. یہ دعاؤں سے ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ دعائے توسل سے ختم نہیں ہوگی, یہ مولا عباس کے علم پر فریادی ماتم سے ختم نہیں ہوگی. توجہ رکھیے گا, حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی یہ دعا کرنے والے بہت تھے, اے موسیٰ فرعون کو, اے خدا اے موسیٰ فرعون کے ظلم کو ختم کر دے. فریادین ہیں وہ بھی کرتے تھے, فریادیں وہ بھی کرتے تھے, دعائیں وہ بھی مانگتے تھے, التجا وہ بھی کرتے, تڑپتے وہ بھی تھے. لیکن خدا نے کہا جب تک قیام نہیں کرو گے, جب تک اٹھو گے نہیں, جب تک اسلحہ نہیں اٹھاؤ گے ظالم کے خلاف, اس ظلم سے نجات ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. جتنے دعائے توسل پڑھنا ہے پڑھ لو, امام زمانہ نہیں آئیں گے دعائے توسل سے نہیں آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب تم تیار ہوگے, جب تم آمادہ ہوگے, جب تم اسٹینڈ کرو گے, جب تم قیام کرو گے, جب تم استقامت کرو گے, جب تم ڈٹ جاؤ گے, جب سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے. یہ سنت الہی ہے, خدا کے اٹل قوانین تاریخ میں ہر قوم کے ساتھ ہیں. چنانچہ ضرورت اس امر کی کہ اس تکفیریت کے خلاف متحد آواز بنے, اپنے اہل سنت کے ساتھ مل کر. اور یہ وہ چیز تھی جس کا امیر المومنین ایڈریس کر رہے ہیں. ہر دور میں, ہر مقام پر مولا نے حفظ دین کیا ہے. کئی مرتبہ مولا کائنات کے سامنے ایسے مواقع آئے کہ مولا تلوار اٹھا سکتے تھے بہت آسانی سے, لیکن مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ وحدت اسلامی, اتحاد امت. نہج الشرح ابن ابی الحدید, نہج البلاغہ کی شرح ہے جو ایک معتزلی اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 میں فرماتے ہیں, وَأَيْمَ اللَّهِ وَلَا لَوْلَا مَخَافَةُ الْفُرْقَةِ الْفُرْقَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعُودَ الْكُفْرَ وَيَبُورَ الدِّينَ لَكُنَّ عَلَى غَيْرِ مَا كُنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ. خدا کی قسم, کون؟ علی مرتضیٰ کہہ رہا ہے, علم لدنی کا مالک, من جانب اللہ خلیفہ ابن الافعص. فنا خدا کی قسم, اگر مسلمانوں کے درمیان تفرقے اور جدائی کا خوف نہ ہوتا اور کفر کی بازگشت کا اندیشہ نہ ہوتا, دین کی تباہی کا خیال نہ ہوتا, تو پھر علی وہ کچھ کرتا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ہمارا کردار کچھ اور ہوتا. تین وجوہات مولا نے فرمائی. حفظ دین مولا کے پیش نظر ہے. یہ حفظ دین اتنا ہے کہ جناب زہرا جیسی عظیم ہستی پر جلتا ہوا دروازہ مولا برداشت کر رہے ہیں. حفظ دین عزیزہ نگران, مسلمانوں کے اندر تفرقہ, دین کی تباہی, اور تیسری چیز کفر کی بازگشت. یہ وہ تین چیزیں ہیں جو مولا کائنات نے بیان فرمائی ہیں کہ علی نے اس لیے نہیں اٹھائی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرائت ان الصبر على ذلك افضل من تفريق كلمه المسلمين وسفك دماءهم والناس وحديث عهد بالاسلام. میں نے دیکھا, یہ دیکھنا سرسری انداز سے نہیں, علی کی نگاہیں تاریخ کے پردوں کو چیرتی ہوئی, سلبوں کو چیرتی ہوئی, مومن کو جب دیکھتی ہیں تو تلوار ہٹا لیتی ہیں. یہ وہ علی ہے جس کی تلوار جب چلتی ہے تو سلبوں میں ایمان کو دیکھتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور ان کے خون بہانے سے بہتر ہے کہ مسلمان جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں ان کی حفاظت کی جائے. اور دین اس مشق کی مانند ہے کہ جسے ہلایا جا رہا ہے اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی اس کی نگہداشت اور حفاظت میں اس بات کا سبب بنے گی کہ مشق میں موجود پانی بہ جائے اور لوگ پیاسے مر جائیں. یہ ہے حکمت علی, یہ ہے سیاست علی, یہ ہے علی کے اصول, یہ ہے علی کی سیاست, یہ ہے علی کی زندگی, یہ علی کی حیات جس پہ علی مرتضیٰ نے اسٹینڈ کیا ہے.
فرماتے ہیں کہ سلامت الدین احب الینا من غیرہ، دین کی حفاظت، دین کی حفاظت ہمارے نزدیک دوسرے تمام کاموں سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ ہے مولا کائنات. اذن گرامی، ہمیں دوبارہ لوٹنا ہوگا سیرت امیر المومنین پر. یہ ہے علی مرتضیٰ، یہ ہے زوج بنت رسول، یہ ہے حسنین کا وہ عظیم باپ، وہ پدر کہ جس نے دام درہم سخن نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. خطبہ نمبر 154 یا 156 میں مولا کائنات ایک دفعہ گلہ کرتے ہیں رسول اللہ سے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جناب حمزہ کو شہادت ملی، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں، والشہادت ورائک، اے علی، شہادت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب آلود ہوگی. تو مولا پوچھتے ہیں کہ، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کیسے صبر کرو گے؟ توجہ رکھیے گا، مولا کا جملہ سنیے گا. مولا کہتے ہیں کہ وہ صبر کا نہیں، شکر کا مقام ہوگا. وہ میری زندگی کے دنوں میں سب سے زیادہ شادمانی کا دن ہوگا. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے رسول نے اپنا بھائی بنایا، نہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. اپنی بیٹی سے نکاح کیا، نہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. اپنا جانشین بنایا، نہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. حسنین کے بابا بنے، نہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. جوانن جنت کی سرداری بیٹوں کو ملی، نہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. نفس رسول قرار پائے، نہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. سید النساء العالمین کا تاج بنا، نہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. کب؟ کہ جب دین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گئے. مولا کائنات در حقیقت دین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ شکر کا مقام ہوگا، وہ میری شادمانی اور خوشی اور مسرت کا دن ہوگا کہ جب میں اپنے خدا سے ملاقات کے لیے جاؤں گا. ہاں، آج 19 رمضان شب 20 ہے، مولا پہ غشی تاری ہے. یہ دن اور رات مولا کائنات کے لیے، خود مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، کل تک تمہارے ساتھ تھا، آج تمہارے درمیان ہوں، کل تمہارے درمیان نہیں ہوں گا. مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے، خطبہ موجود ہے. فرماتے ہیں میں تمہارے مقام عبرت بن جاؤں گا، میرا جسم جب بے حس و حرکت ہو جائے گا، میری زبان ٹھہر جائے گی، اس وقت میں پتہ چلے گا علی کون تھا. میرے جانے کے بعد میری نیت، میرا عمل، میرا خلوص تمہارے سامنے کھل کے آئے گا، اور میرے بعد جو لوگ تم پہ مسلط ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا علی مرتضیٰ کون تھا. اللہ اکبر. یہی وہ ایام تھے، یہی وہ لمحات و ساعات تھی کہ جس میں ایک دفعہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں، میں نے ابھی ابھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. اور کہا، یا رسول اللہ، علی کی زماں میں بھی شکوہ آ گیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد میں بڑے سخت مصائب میں گرفتار ہوا. علی کے لیے کتنے سخت مصائب ہیں. اللہ اکبر. شاید میں کہتا ہوں علی کے لیے 25 سال صبر کرنا بڑا سخت لمحہ تھا، 25 سال کا عرصہ علی کے لیے بڑا سخت تھا، لیکن نہیں، شاید فاطمہ پہ دروازے کا گرنا علی کے لیے زیادہ سخت تھا. علی کے سامنے علی کے ناموس پہ ہاتھ اٹھایا جائے، علی کے لیے سخت تھا. نہ جانے کن کن مصیبتوں کو علی نے، کن کن مسائل کو یاد کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اگر ممکن ہو تو اگر یہ چراغ گل کر دیا جائے تاکہ ہم بھی دل کھول کے اپنے مولا کا پرسہ دے سکیں. اللہ اکبر. میری گزارش ہے ان چراغوں کو گل کر دیا جائے. ہاں عزیزان گرامی، تاکہ کوئی مولا کا چاہنے والا علی کے مصائب میں رونے میں خجالت محسوس نہ کرے. دل کھول کرو. آج حسنین کو پرسہ دینا ہے، آج زینب کو پرسہ دینا ہے، آج ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے. ہاں عزادارو، آج بھی رمضان ہو گئی، علی مرتضیٰ کو گھر لایا گیا. حبیب ابن عمر کہتا ہے، میں ایک دفعہ گھر میں داخل ہوا، مولا کے سر پہ جو پٹی بنی تھی، مولا کے سر کی پٹی کھولی گئی. اللہ اکبر. ایک دفعہ تازہ خون ابلنے لگا. اب جو میں نے سر کو دیکھا، سر پیٹ لیا، میرے رونے سے ام کلثوم کے رونے کی آواز بلند ہوئی. ایک دفعہ مولا نے کہا، حبیب صبر کر جاؤ، ابھی گریہ نہ کرو. اے ام کلثوم، صبر کر جاؤ، گریہ نہ کرو. ہاں، یہاں پہ ام کلثوم کو خاموش کرا دیا نا مولا نے. لیکن جب مولا ضرب کھا کر میرا مولا آ رہا تھا، ایک دفعہ حسن حسین سے کہا اصحاب سو کو پیچھے ہٹ جائے، میں نہیں چاہتا ذہنوں میں ام کلثوم کے رونے کی صدائیں ان محرموں کے کانوں میں جائیں۔ ارے بیٹی کو بیٹی کی آواز سن کر سب نہ محرموں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد مولا گھر میں تشریف لے گئے، سامنے شہزادی زینب بیٹی ہیں، سامنے بابا علی ہے، سر پہ رومان بنا ہے۔ اب جو بیٹی نے بابا کو اس عالم میں دیکھا زارو قطع رونا شروع کیا، اللہ اکبر۔ ارے علی سے زینب کا گریہ برداشت نہ ہوا، علی بھی زارو قطع رونے لگے، اے زینب گریہ نہ کر، میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، زینب اپنے گھر میں ہے، سر پہ چادر ہے، بھائی بھی موجود ہے، عباس بھی موجود ہے، بابا کا سایہ بھی موجود ہے، مولا ذرا 61 ہجری کے کوفے میں آ جانا۔ ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ارے بے مکنا چادر تیری شہزادیوں کو در در پھرایا۔ اجرکم اللہ، مولا پہ غشی طاری ہوتی ہے، مولا افاقہ پاتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ ام البنین کے ایک فرزند ہے جو اس وقت جوان ہے، وہ ہے ابو الفضل العباس علمدار۔ مولا نے ابو الفضل العباس کو بلایا، نصیحت کی، بقیہ بچے چھوٹے ہیں۔ فاطمہ کے اس گھر میں، ام البنین کے اس گھر میں بچے بہت چھوٹے ہیں، لیکن سب لوگ جمع ہیں، سب لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ میں علی مرتضیٰ سے کہوں مولا بڑے خوش نصیب ہو مولا، ارے گھر والے موجود ہیں مولا، سر کے اوپر چھت موجود ہے مولا، بیٹے موجود ہیں مولا، بیٹیاں موجود ہیں، یہاں بیٹیوں کو تازیانے مارنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں دھتکارنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں سروں سے چادر چھینے والا کوئی نہیں ہے، اے علی ذرا میدان کربلا میں آ جاؤ، ارے یہاں پر بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہذا دارو، بس آخر مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، علی مرتضیٰ کے وہ الفاظ یاد رکھنا جو زہرا کو قبر میں اتارتے ہوئے میرے مولا نے کہے تھے، یا رسول اللہ یہ امانت لوٹائی جا رہی ہے، کچھ وہ مسائل ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، کچھ وہ مسائل ہیں جنہیں فاطمہ آپ سے کچھ گزار کرے گی۔ ہاں میری راتوں کی نیند اڑ گئی، میرا غم تو لانی ہو گیا، ارے فاطمہ کے جانے سے علی کا سہارا چھٹ گیا، اب علی بھی جا رہے ہیں، بچوں کو جمع کیا، وصیت و نصیحت فرمائی ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، امام خامنہ ہی فرماتے ہیں، میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا، لیکن بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ جب ایک دفعہ کسی طبیب نے کہا مولا کے لیے شیر لایا جائے، ایک دفعہ کوفے میں کوہرام بپا ہو گیا کہ علی کو شیر کی ضرورت ہے، ایک دفعہ دیکھا ننے یتیمان کوبا ہاتھوں میں کوزے لیے علی کے دروازے پہ، میں کو علی مرتضیٰ ذرا کربلا میں آنا، ارے کوزے آب کہا، کوزے شیر کہا، ارے تماچوں سے سکینہ کی تماچوں، سکینہ کی تماچوں۔ اجرکم اللہ، ہاں پرسد رسول اللہ کو، پرسد جناب زہرا کو، بس آخری شباہت پیش کروں، علی و فاطمہ میں بڑی مشابہت ہے، موجود ہیں، دونوں حبیب رسول اللہ ہیں، دونوں سے ٹوٹ کے رسول اللہ نے محبت کی ہے، دونوں محبوب الہی ہیں، لیکن دونوں کے حق کو غصب کیا گیا، ایک کی حق امامت لوٹا گیا، ایک کا حق فدق لوٹا گیا، دونوں کو ایک ایک ضربت سے شہید کیا، ایک وہ ضربت ہے جو فاطمہ پر ہے، ایک وہ ضربت ہے جو فرق علی پر ہے۔ ارے زہرا درو دیوار کے درمیان، علی مسجد و محراب و منبر کے درمیان، ہاں دونوں کی مظلومیت بھی اوج کی مظلومیت ہے، دونوں کو رات کی تنہائی میں دفن کیا، گھر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ان کو دفنائے، اور دونوں کی قبریں بھی کچھ عرصے تک محدود اور پوشیدہ رکھی گئی۔
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں امیر المومنین کا
حقیقی پیروکار شیعہ محب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امیر المومنین کی سیرت سے راہگشا اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دین و دنیا کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین کے فرزند صالح ابا صالح امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، تکفیریت کے خاتمے، ظلم و ستم کو نابود کرنے کے لیے خون امام حسین کے انتقام کے لیے، عادلانہ عدل و انصاف پر مبنی حکومت کے قیام کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حاضرین مجلس، بانین مجلس کی دینی دنیاوی درجات حاجت قبول فرما۔ خداوندہ ہم جتنے مریضہ ہیں، خصوصاً سیدہ رفعت فاطمہ جو سرطان کے موذی مرض مبتلا ہیں اور جنہوں نے بھی التماس دعا کی، خداوندہ تجواز سب بیمار کربلا کا ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ سب کی جو حاجات شرعیہ ہیں، خدا اند عالم بحق محمد و آل محمد انہیں بر لائے۔ اے خدا جب تک دنیا میں رہیں قرآن اہل بیت کے اطاعت گزار، اور آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔